الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. قرآن مجید میں مختلف آیتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلے میں الگ الگ تعبیرات آئی ہے. کہیں پر آیا یہاں صلصال کا لفظ آیا, دوسری جگہ آیا من صلصال من حمأ مسنون کا لفظ بھی آیا, کسی جگہ من طیر لازب کا لفظ آیا, کہیں پر آیا مثل آدم خلقہ من تراب, یہ لفظ بھی آیا ہے. کھڑے ہو جاؤ دونوں, کھڑے ہو جاؤ, کھڑا ہو جا. تو اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جو الگ الگ آیتوں میں الگ الگ باتیں آئی ہیں, تو کہیں پر ان کی پیدائش کی ابتدا کو بیان کیا گیا, کبھی پیدائش کے درمیان کے حال کو بیان کیا گیا, کبھی پیدائش کے انتہائی حال کو بیان کیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مٹی ماں کے درجے میں, پانی ان کے اب کے درجے کے اندر ہے, اور پانی اور مٹی کو ہوا کے ذریعے سے ملایا گیا, اور ہوا کو اور آگ کو اس کے اندر شامل کیا گیا ہے. اس اعتبار سے آپ کی پیدائش میں یہ چاروں چیزیں شامل ہوئی, آپ, پانی, ہوا اور مٹی. یہاں آیت میں صلصال کا لفظ استعمال ہوا ہے, کا ترجمہ ہوتا ہے خشک مٹی کے, اور ایسی خشک مٹی جس کے اوپر ہاتھ مارا جائے تو اس میں سے بجنے کی آواز نکلے, بجنے کی آواز نکلے, اس کو کہا جاتا ہے صلصال. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک ایسی خشک مٹی سے پیدا فرمایا کہ وہ بجائی جائے تو بجے, پر ہاتھ مارا جائے تو اس میں سے بجنے کی آواز نکلے. یہ فخار کا جو لفظ ہے, یہ پانی سے ملائی ہوئی ایسی مٹی کو کہتے ہیں جو مٹی آگ میں پکائی گئی ہے, پانی سے ملائی گئی ایسی مٹی جو آگ میں پکائی گئی ہے. چنانچہ انسان کو ہی مٹی کو پہلے پانی سے گوندا گیا, جب وہ چپکنے جیسی ہو گئی تو اس کو چھوڑ دیا گیا تو وہ سڑے ہوئے گارے کی طرح ہو گئی. پھر اس میں سے آدم علیہ السلام کی صورت بنائی گئی, اور صورت بنا کر کے اس کو سکھا دیا گیا یہاں تک کہ وہ سخت ہو گئی اور پھر بجنے کے قابل ہو گئی. بعض مفسرین نے ایک عجیب ترجمہ کیا ہے فخار کا, وہ کہتے ہیں کہ فخار کا لفظ فخرن سے ہے, جس کے معنی آتے ہیں بیرونی اشیاء, مال اور مرتبے کے اوپر اترانا. اور فخار, چونکہ مٹکا جو ہوتا ہے وہ بھی بجانے کی وجہ سے کھن کھن بجتا ہے, گویا کہ وہ اپنے فخر کا اظہار کرتا ہے. تو یہ بھی ایک معنی اس کا جو ہے بیان کیا گیا ہے. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَار, اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے جان کو پیدا کیا. جان سے مراد ہے جنات کا سب سے پہلا فرد ابو الجن, اور اسی کو ابلیس بھی کہتے ہیں. اس کو آگ کے شعلے سے, آگ کی بھڑکتی ہوئی لہب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. مارج کہتے ہیں ایسی آگ کو جس کے اندر کسی قسم کا دھواں یا گرد غبار وغیرہ ملا ہوا نہ ہو، خالص آگ کو مارچ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ لال رنگ کی آگ جو اٹھتی ہے اس میں ہرے رنگ کی آگ ملی ہوئی رہتی ہے، آگ کی لپیٹ جو لال رنگ کی ہوتی ہے جس میں ہراپن بھی ملا ہوا ہوتا ہے اس کو مارچ سے تعبیر کیا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ لالی کے اندر سیاہی ملی ہو اس کو مارچ کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ خالص لال جس میں سیاہی بھی نہیں اور سرخی بھی نہیں اس کو مارچ سے تعبیر کیا جاتا ہے. بہرحال آگ کی لپیٹ جو اٹھتی ہے خالص رنگ کی، اسے اللہ تعالیٰ نے ابو الجن جان کو پیدا فرمایا، اسی کا اثر ہے کہ وہ آنکھ سے نظر آتے نہیں ہیں. آیت کریمہ میں مشرقین اور مغربین تسمیہ جو تیگے کے ساتھ استعمال کیا گیا، اس کی ایک توجیہ تو یہ ہے کہ سردی اور گرمی کے موسم کے اندر سورج اپنے طلوع ہونے کی جگہ کو اور اپنے غروب ہونے کی جگہ کو بدلتا رہتا ہے، اور دونوں کے درمیان میں اتنا بڑا فاصلہ ہوتا ہے کہ بیین طور پر ہم کو نظر آتا ہے کہ ادھر سے طلوع ہوا سردیوں میں تو اتنی دور سے طلوع ہوا گرمیوں کے اندر. تو دونوں کا مسئلہ، سردی اور گرمی کے اندر دونوں مسئلے اس کے کافی فاصلے کے اوپر ہوتے ہیں کہ ہر انسان کو آسانی سے ان کا جدا اور الگ ہونا سمجھ میں آتا ہے. اس اعتبار سے یہاں مشرقین اور مغربین کو ذکر کیا گیا. باقی پورا سال روزانہ سورج اپنے طلوع اور غروب کی جگہ کو بدلتا ہے، لیکن اس میں اتنا معمولی فرق ہوتا ہے کہ آسانی سے ہماری سمجھ میں آتا نہیں ہے. جبکہ سردی اور گرمی کی موسم انتہا کو پہنچتی ہے تو اس کا مسئلہ اور اس کی غروب کی جگہ اتنی بیین بدل جاتی ہے کہ آسانی سے ہر ایک آدمی کو سمجھ میں آنے والی ہوتی ہے. اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اوپر مختلف چیزوں کے جوڑوں کا بیان ہے، اس اعتبار سے مشرقین اور مغربین کو بھی یہاں پر جوڑ کے ساتھ ذکر کیا گیا. تم تمہارے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان، مرج اس کے معنی آتے ہیں بے قید آزاد چھوڑ دینا، اس کو مرج کہا جاتا ہے. یہاں سمندر کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا جو مطلقاً ارسال کے معنی کے اندر ہیں کہ دو سمندر کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ بہتا ہوا چھوڑ دیا. بعض نے اس سے بحر فارس اور بحر روم کو مراد لیا ہے، لیکن اس طرح کسی دو سمندر کی تعین کرنے کے بجائے دنیا میں جہاں کہیں بھی اس طرح کے مناظر ہو ہر ایک کو عام رکھنا زیادہ مناسب ہے. اور دو سمندر کے ساتھ چلنے کی ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ دونوں سمندر ایک دوسرے کے اڑوس پڑوس میں بہتے ہیں اور بیچ میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی قدرتی آر ہے جو ادھر کی نمکینی کو ادھر کی شیرینی کے ساتھ ملنے نہیں دیتی، تو دونوں کا ایک ساتھ چلنا بھی مراد ہوا کرتا ہے. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اوپر نیچے بھی ہوتا ہے، کہ میٹھا پانی اوپر کھارا نیچے، یا کھارا اوپر اور میٹھا نیچے، یہ بھی بہنے کی ایک شکل ہوا کرتی ہے. اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ سمندروں کے درمیان کے اندر کہیں کہیں جزائر ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جزیرے جزیرہ نما ہوتے ہیں، تو ایک طرف ایک سمندر دوسری طرف دوسرا سمندر، اس کے اندر آ گیا جزیرہ. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا حال یہ ہے کہ ایک جگہ کے اوپر آپ جو ہے گھڑا کھودو تو وہاں سمجھو کہ کھارا پانی نکلا، اس کے پڑوس میں دوسرا گھڑا کھودو اس میں میٹھا پانی نکلا، تو گویا کہ دونوں پانی زمین کے اندر ایک ساتھ رہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کو ایک ساتھ پیدا فرمایا ہے اور اندر قدرتی طور پر کوئی آر ہے جو آڑ دونوں کو آپس کے اندر ملنے دیتی نہیں ہے. بہت سی جگہوں پر یہ مشاہدے میں آتا ہے کہ دونوں گھڑے بالکل مستقل کھودے گئے. بعض جگہ پر کنوؤں میں یہ حال ہوتا ہے کہ قریب قریب میں کنویں کھودے گئے لیکن یہاں کا پانی میٹھا, یہاں کا پانی کھارا کڑوا نمکینی مائل ہوتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے سمندر جو آسمان میں ہے وہ اور زمین کا سمندر دونوں ایک ساتھ ہر سال ملتے ہیں اور ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے واللہ سبحانہ و تعالی علم. کہ بحر السماء بحر الارض سے ملتا ہے, اس کو کہا گیا مرج البحرین. اور بعض حضرات نے بہت دور کا اس کا مطلب نکالا کہ مرج البحرین سے مراد لیا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کا آپس کے اندر ملنا. کہ مرد سمجھو کہ وہ شیرینی کا سمندر ہے اور عورت ہے کہ وہ نمکینی کا سمندر ہے. دونوں سمندر آپس کے اندر ملتے ہیں تو اس کے اندر سے لولو اور مرجان نکلتے ہیں. تمہارا جل بحرین یلتقیان, جس کی ایک بڑی جمع اس وقت سامنے موجود ہے, مرجل بحرین یلتقیان, دو سمندر میٹھا اور شیری خارا آپس کے اندر ظاہر میں ملے ملے چلتے ہیں. بینہما برزخ, دونوں کے درمیان میں ایک آڑ ہوتی ہے, لا یبغیان, جو ایک دوسرے کو ملنے نہیں دیتی کہ آپس کے اندر وہ مخلوط ہو جائے. تب یہ اعلی ربکما تکذبان, تم تمہارے رب کی کون کون سی نعمت کو جو ہے جھٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, تب یہ اعلی ربکما تکذبان, کہ لولو اور مرجان ہے کیا چیز. تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ لولو چھوٹے موتی کو کہا جاتا ہے, نمبر دو لولو بڑے بڑے موتیوں کو کہا جاتا ہے, اور یہ لولو جو ہے لعالی اس کی جمع آتی ہے, موتیوں مختلف قسم کے یہ موتی ہوا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ مرجان اس کے مقابلے کے اندر الگ چیز ہے. مرجان جو ہے سمندر کے اندر اگنے والی ایک چیز ہے, وہ اگتی ہے سمندر کے اندر سے اور اس کے اندر شاخ بھی ہوتی ہے. بات کہتے ہیں کہ ایک قیمتی جواہر کی ایک قسم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمندروں کے اندر جو ہے پیدا فرمائی ہے. تو بات کہتے ہیں کہ ان کے الگ بھی الگ الگ ہوتے ہیں, لال رنگ کسی کے اور سفید کالے وغیرہ رنگ بھی ہوتے ہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ آسمان سے ایک پانی کا قطرہ گرتا ہے اور صدف کے اندر وہ گرتا ہے. اگر وہ آسمان سے گرنے والا قطرہ صدف کے اندر گرتا ہے تو اس میں سے لولو نکلتا ہے یعنی موتی, اور اگر وہ قطرہ صدف میں نہیں گرے بلکہ سمندر کے اندر گرے تو اس میں سے مرجان اگ کر کے نکلتا ہے. تو گویا کہ دونوں کی پیداوار آسمان سے گرنے والے پانی سے ہوتی ہے, اگر صدف میں گیا تو لولو اور سمندر میں گیا تو مرجان. تو یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, ان دونوں کے اندر سے یعنی سمندر میٹھا یا کھارا, اس کے اندر سے لولو اور مرجان نکلتے ہیں. تم تمہارے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جو ہے جھٹلاؤ گے. اب یہاں منہما تسمیہ کا صیغہ آیت کریمہ کے اندر استعمال ہوا ہے. اس سلسلے میں مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی ہے. ایک بات یہ کہتے ہیں کہ نمکین سمندر میں سے موتی نکلتا ہے, شیرین سمندر میں سے عام طور پر موتی نکلتا نہیں ہے. میٹھے سمندروں سے یعنی دریاؤں سے ندیوں سے یہ لولو اور موتی نکلتے نہیں, وہ تو زیادہ تر کھارے پانی سے نکلتے ہیں. لیکن آیت کے اندر جو تسمیہ کی ضمیر آئی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں میٹھا دریا کھارے دریا سے ملے گا اس جگہ کے اوپر جو ہے یہ موتی تم کو تلاش کرنے سے نکل لے گا. منہما کا مطلب کیا نکلے گا, من مجتمعہما سمندر کھارا اور میٹھا دریا دونوں کے جمع ہونے کی جگہ سے تم کو کھارے اور میٹھے پانی تم کو موتی اور جو ہے مرجان ملیں گے, کیونکہ سمندر کے اندر ہر وقت پر بھرتی آتی رہتی ہے. اب بھرتی کے وقت پر پانی موتی کو دھکے مار مار کر کے لا رہا ہے, ادھر سے دریا کا پانی جو ہے سمندر کو ملنے کے لیے آ رہا ہے. دونوں کا دباؤ, یعنی ایک طرف میٹھے پانی کے دریا کا بہاؤ, دوسری طرف سمندر کے موجوں کا دباؤ, دونوں کے بیچ والی جگہ کے اوپر یہ موتی آ کر کے رک جاتے اور وہاں سے انسان تلاش کر کے ڈھونڈ کر کے جو ہے اس کو لے لیتا ہے. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ بحرین سے جب آسمان کا سمندر اور زمین کا سمندر مراد ہے تو دونوں کے ملنے سے مراد ہے آسمان سے بارش ہونا. چنانچہ جب آسمان سے بارش ہوتی ہے تو سمجھو کہ یہ بارش کا پانی آسمان کے سمندر سے آیا اور گرے گا زمین والے سمندر کے اوپر, یعنی دریاؤں میں اور ندیوں میں اور سمندر کے اندر. تو اس صورت کے اندر دریاؤں کے اندر سمندروں کے اندر جو صدف ہے وہ بھی ایک مستقل جانور ہے, وہ زندہ ہوتا ہے, چلتا بھی ہے, پھر جب مر جاتا ہے تو اس کا اوپر والا چھلکا صرف باقی رہ جاتا ہے خوبصورت صدف کی شکل کے اندر. تو آسمان کے پانی بارش کے قطرے جو صدف کے منہ کے اندر گئے تو اس کی وجہ سے یہ موتی باہر تیار ہو کے نکلتے. بعض شبنم کے بارے میں ایسا کہتے ہیں کہ شبنم کا قطرہ جب صدف کے منہ میں جاتا ہے تو وہ نکلتا ہے. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. جوار جاریہ کشتی, منشآت اونچی 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 کشتیاں سمندر کے اندر ایسی معلوم ہوتی ہے کہ جیسے کوئی بڑے بڑے پہاڑ ہو, اس پہاڑ کی شکل کے اندر اونچی اونچی کشتیاں تم کو سمندر کے اندر نظر آئے گی. تو منشآت کا ایک ترجمہ ہے اونچی اونچی کشتیاں بلند, اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے کشتیوں کے بادبان مراد لیے جائیں گے, کہ بادبانی کشتیاں جو قدیم زمانے میں چلتی تھی ہواؤں کے ذریعے, تو بادبان بہت اونچے اونچے دور سے نظر آنے والے ہوتے ہیں. اور بات کہتے کہ نفسے کشتیاں بغیر بادبان کے اونچی اونچی جب دریاؤں میں ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ دریا کے بیچ کے اندر کوئی پہاڑ کھڑا ہوا ہے. اور بعض نے منشآت کا ترجمہ کیا ہے کہ پیدا ہونا, گویا سمندر کے اندر یہ پیدا ہوئی ہو اس طرح کا منظر معلوم ہوتا ہے. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کی ناقدری کرو گے اور اس کو جھٹلاؤ گے. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جو کچھ ہے زمین کے اوپر حیوان وہ سب کے سب جو ہے فنا اور ختم ہونے والے ہیں, اور آپ کے رب کی ذات جو اللہ تعالیٰ بڑے عظمت والے ہیں بڑے اکرام والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اور رب کی کون کون سی نعمت کی ناشکری کرو گے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہ ذو الجلال والاکرام یہ دو مبارک لقب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایسے ہیں کہ جو مسلمان بھی اس کا ورد کرے گا اس کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائیں گے. اور دعا کے شروع میں بھی اس نام سے اگر دعا کی جائے یا ذل جلال ولی کرام یا ذل جلال ولی کرام تو اس کی وجہ سے انسان کی دعا بہت جلدی قبول ہو جائے گی. اب آیت میں جو یہ کہا گیا کل من علیہا فان, تو اس سے جیسا کہ مفسر نے یہاں کیا مراد لیا, زمین کے اوپر جتنے بھی جاندار ہے وہ سب کے سب قیامت کے دن سور پھونکے جانے کے اوپر ہلاک ہو جائیں گے. اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ حور اور جنت کے خدام ملائکہ ہلاک نہیں ہوں گے بلکہ وہ جو ہے جنت کی حوریں اور غلمان باقی رہے گی. حقیقی بات یہ ہے کہ ان تمام کے تمام کو بھی فنا ہو جائے گی اور یہ سب کے سب بھی فنا ہو کر کے ختم ہو جائیں گے. البتہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں کی فنا کے مقابلے میں حور و غلمان کی فنا تھوڑی مؤخر ہوگی, تھوڑی تاخیر سے ہوگی. جیسا کہ ملائکہ کے بارے میں ہے کہ انسانوں کی عام فنائیت کے بعد ملائکہ کی فنائیت ہوگی اور سب سے آخر کے اندر چار بڑے بڑے فرشتے فنا ہوں گے, تو ان کی تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ, اور آپ کے رب کی ذات, وجہ بول کر اللہ تعالیٰ کی ذات مراد لی گئی ہے. جو اللہ تعالیٰ بڑے عظمت والے ہیں, جو اللہ تعالیٰ مومنین کا بڑا اکرام کرنے والے ہیں, مومنوں کو نعمت دینے والے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی. اس آیت کے اندر وعدہ بھی ہے اور وعید بھی ہے. جلال سے وعید نکلتی ہے اور اکرام سے وعدہ نکلتا ہے. گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جلال والے ہیں کہ سب چیزوں کو فنا کر کے کافروں کو عذاب دیں گے, اور اکرام سے یہ نکلتا ہے کہ مومنوں کو اللہ تعالی آخرت کے اندر ثواب عطا فرمائیں گے. یسألہ من فی السماوات والأرض, آسمان اور زمین کی تمام کی تمام مخلوق اللہ تعالی ہی سے سوال کرتی ہے. کوئی مخلوق زبان سے بول کے مانگتی ہے, کوئی مخلوق زبان حال سے اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہے. دیکھو بہت سارے لوگ تراہتن سوال کرتے, اللہ یہ نعمت دیجیے, یہ نعمت دیجیے, یہ نعمت دیجیے, اور بعض مخلوق اپنی زبان قال حال سے اللہ سے سوال کرتی. اب ایک آدمی کو بھوک لگی ہو اور بھوک کی حالت کے اندر دل پیٹ کا تقاضا ہو کچھ کھانا ملے, یہ زبان حال ہو گئی. تو زبان حال زبان قال دونوں کے ذریعے تمام مخلوق اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہے. اور بعد میں جنات اور انسان کی تفصیل کی ہے کہ جنات اور انسان اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر سوال کرتے ہیں.